من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، آپ سب کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ تبرک امام حسین علیہ السلام، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، خاک شفا کی شکل میں ہو یا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی کوئی نشانی ہو، ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور جو ظاہر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر کربلا کی کوئی چیز یہاں پہنچ جائے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے. آپ سب کے لیے یہاں پر مجلس کے آخر میں زیارت کا انتظام کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زری کے اندر جو اس سال یوم عاشورہ چادر تھی، وہ چادر یہاں لائی جائے گی زیارت کے لیے چاروں دن. اور اس کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام کے گنبد کا کپڑا جو ہے، وہ بھی یہاں پر آپ کی زیارت کے لیے لایا جائے گا. درود بھیجے گا محمد صلی
اللہ محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل على محمد
محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثنا اس ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب اور ہم سب کے دلوں کے احوال سے واقف ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس فرش عزا پر ذکر اہل بیت کو بجا لا سکیں. اور سلسلہ مجالس کا آج دوسری مجلس ہے، جس کے موضوع کو کل بھی اعلان کیا گیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی سنا. اور آج کے دور میں اس وقت سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم زمانے کے امام کی معرفت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ کے لیے ہم کون سے ایسے زمینیں فراہم کر سکتے ہیں ان کی نصرت اور یاوری کے لیے جو اس دور سے ہمارے لیے سبق آموز ہے؟ کیونکہ ہر دور انسان کے لیے عبرت کا زمانہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قصوں کا تذکرہ کیا اور گزشتہ انبیاء کی کہانیوں کو ان کی داستانوں کو ذکر کیا تاکہ ہر دور کے لوگ اپنے ماضی سے سبق حاصل کر سکیں. کل کی مجلس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی چند نکات کے ساتھ اور پھر آج کی بات آگے بڑھائیں گے. جس آیت کو بھی سرنامہ کلام بنایا سورہ قصص کی پانچویں آیت کریمہ بہت مشہور اور معروف آیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک وعدے کی خبر دے رہا ہے. پروردگار عالم 1400 سال قبل خبر دے رہا ہے اپنے وعدے کی. ونرید ان نمنا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے منت رکھیں گے الذین استضعفوا ان لوگوں کے اوپر جن کو کمزور بنایا گیا ہے جن کے حق کو زمین والوں نے غصب کیا ہے جن کی معرفت کو زمین والوں نے حاصل نہیں کیا جن کے مقام و منزلت کو زمین والے نہیں سمجھ سکے ہم ان کو زمین کے اوپر اپنا امام اور وارث قرار دیں گے. اس آیت سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ مولا کے دور حکومت کی خبر سمجھ میں آتی ہے. وہ وعدہ الہیہ جو امام کی حکومت سے شروع ہوگا اور اس کے بعد رجعت ائمہ اخار ہے کیونکہ اللہ نے ایک امام کا ذکر نہیں کیا بلکہ ائمہ کا ذکر کیا ہے وارثین کا ذکر کیا. امام زمانہ تشریف لائیں گے تو باقی ائمہ اطہار کی بھی حکومت قائم ہوگی جس کے اوپر شیعوں کو یقین رکھنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ہمارے عقائد میں سے رجعت کا عقیدہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے اور اس کے لیے دعا زمانے کے امام ابتدا سے کر رہے ہیں اور یہ دعا وہ دعا ہے جسے رسول اللہ اپنی زندگی میں کر رہے تھے. یہ دعا وہ دعا ہے جس کو مولا کائنات نے بھی کیا. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں تمام ائمہ اطہار خود بھی دعائیں مانگتے رہے اور دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ ہمارے فرزند کے ظہور کے لیے ان کی کشائش کے لیے ان کی آمد کے لیے دعائیں مانگو. یعنی ظہور کا انتظار امام زمانہ کی ولادت سے بھی قبل رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا کیونکہ ہمارے زمانے کے امام وہ امام ہے کہ جن کے آنے سے پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہونے والا ہے جن کے آنے سے زمین کے اوپر اللہ کی حکومت ہوگی جن کے آنے سے زمین کے اوپر عدل کا نفاذ ہوگا جن کے آنے کے بعد زمین کے اندر سے گناہ اور فسق و فجور ختم ہو جائیں گے جن کے آنے سے ہم دعائیں اہل میں بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں رسول اللہ خوش ہو جائیں گے. رسول اللہ آج تک ناراحت ہے جناب سیادہ آج تک نالا ہے. امام زمانہ کے تمام اجداد آج تک پریشان حال ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو سب خوشحال ہو جائیں گے سب کے چہروں پر سرور آئے گا. اس سرور کا ہم بار بار روزانہ دہراتے ہیں کہ رسول اللہ کے چہرے پر سرور ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے. اسی لیے یہ اپنا زہرا کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ امام زمانہ کی نسبت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے اور بی بی نے بھی اپنی مصیبت کے وقت امام زمانہ ہی کو یاد کیا تھا یا امام ہی کہا تھا ہر امام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس ذکر کو تسلسل دیتے ہیں جوڑتے ہیں زمانے کے امام سے کیونکہ ہر زمانے کے امام کی ایک ہی مصیبت تھی. محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم. امام علی اول مظلوم ہے اور مولا کی بھی یہ مصیبت تھی کہ مولا کی معرفت لوگوں نے حاصل نہیں کی. معرفت امام آج کے زمانے کا لفظ نہیں ہے جس کی ضرورت آج ہو بلکہ معرفت امام یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے حدیث بیان کی اور سب کے لیے کہا ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کہا کہ جو بھی انسان مر جائے وہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. کسی بھی زمانے میں کوئی شخص رہ رہا ہو وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی کے دور کے لوگوں نے رحمت علی علیہ السلام کی بات حاصل کر لی. اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے, شناخت کا مطلب کیا ہوتا ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یعنی اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے امام کے حق کو جانتا ہے, اپنے فریضے کو جانتا ہے, تو وہ امام کی معرفت رکھتا ہے. یعنی امام کو پہچانتا کہ امام کون ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کی خصوصیتیں کیا ہیں, ان کے فضائل کیا ہیں, ان کی عادتیں کیا ہیں, ان کے حوالے سے معلومات جمع کرنا معرفت نہیں ہے بلکہ ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا, یہ معرفت امام. اگر امام علی کے زمانے کو ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو مولا کائنات کی معرفت رکھتے. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی مصیبت بھی یہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت کم لوگ ایسے تھے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معرفت رکھتے.
محمد محمد محمد
تاریخ یوں نقل کرتی ہے کچھ اختلاف کے ساتھ کہ حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام کی دوران حکومت بھی رہی. 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام کوفہ پر حاکم رہے, عراق پر حاکم رہے, اور لوگوں نے امام کی بیعت کی. اب اس تعداد میں تھوڑا سا اختلاف کہ وہ 40,000 لوگ تھے یا اس سے کم لوگ تھے, لیکن جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی انہوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی, انہوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کو بحیثیت امام قبول نہیں کیا, امام حسن علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا, اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی, امام حسن علیہ السلام کی پیروی نہیں کی, امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. بالکل ایسے جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی مصیبت تھی. یعنی یہ وہ مصیبت ہے جو ہر دور کی مصیبت ہے اور آج تک یہ مصیبت چلتی آ رہی ہے, اور جب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی یعنی لوگ امام کی معرفت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. اب چند مثالیں اس حوالے سے کہ جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے دور میں تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے, ان کے دور کو ہم تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 40 ہجرہ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 50 ہجرہ, 10 سال کا فرق ہے. کل جو میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی صلح حدیبیہ کے حوالے سے اور وہ وقت کہ جب رسول اللہ نے صلح کی تھی, اس کا مقصد پھر بھی یہ تھا کہ ہم اور آپ اس حوالے سے کہ اسلام صلح کا دین ہے یا جنگ کا دین ہے ایک پس منظر دیکھیں رسول اللہ کی سیرت سے, کیونکہ جو کچھ رسول اللہ نے کیا وہی حضرت علی علیہ السلام نے کیا, وہی امام حسن نے کیا, وہی امام حسین علیہ السلام نے کیا, جس کا جو جو وقت تھا اس کے مطابق ہر امام ہر معصوم چلتا رہا. امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ صرف 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں تھے, وہی شہر ہے کوفہ. امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے جنازے کو جو غسل و کفن دیتے ہیں کوفہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولا کائنات کو نجف اشرف میں دفنایا گیا, کوفہ کی مسجد میں امام کی شہادت ہوئی, اور جب 6 مہینے تک حکومت رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی تو بھی شہر کوفہ ہی تھا, اور جب لوگوں نے بغاوت کی اور امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تب امام حسن مجتبی مدینہ گئے. امام حسن کی قبر ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے کیونکہ امام حسن کوفہ سے اٹھ کر واپس مدینہ گئے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو 10 سال پرانے مولا کائنات کے زمانے میں. کون سے لوگ امام حسن کے زمانے میں؟ جو 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی جانا پڑے گا. ان لوگوں کی ذہنیت کیسی تھی اور کس طرح سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی بے وفائی کی, جن میں سے ایک گروہ خوارج کا گروہ ہے. شیخ صدوق نے اس دور کے کوفہ والے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر 5 طرح کے گروہ رہتے تھے.
کفا والے بے وفا ہیں یا با وفا ہیں ہم آگے چل کے بیان کریں گے. لیکن پانچ طرح کے گروہ تھے, کیونکہ بحث آج تک جاری ہے کہ کفا والے آپ کے ساتھی تھے یا دشمن تھے. لیکن ہم نے دیکھا مولا کائنات نے اپنی اسٹیٹ اپنا دار الخلافہ کوفہ ہی کو بنایا. اگر ہم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کوفہ سے بہتر کوئی اور جگہ ہوتی تو مولا کائنات اس کو اپنا دار الخلافہ بناتا. کیوں مولا کائنات نے مدینہ کا انتخاب نہیں کیا, مکہ کا انتخاب نہیں کیا, کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا؟ اس وقت بھی کوفہ بہرحال سب سے بہتر تھا, یعنی وہ جگہ جس کو آج ہم اور آپ گالیاں دیتے ہیں, اور کوفہ کے بارے میں لوگ اتنا برا بھلا کہتے ہیں کوفہ کو کہ آج اگر آپ ایران میں بھی جائیں وہاں نعرے ہوں لگاتے تھے انقلاب کے حامی امام خمینی کے پیروکار کہ ماں اہل کوفہ نیز تین کے رہبر تنہا بے مانت. یعنی جیسے اہل کوفہ نے علی کو تنہا چھوڑ دیا, اس طرح علی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی, اس طرح ہم اہل کوفہ میں سے نہیں. یعنی کوفہ والا ہونا ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے, لیکن پھر بھی یہ کوفہ والے باقی سب سے زیادہ بہتر تھے. ان میں ایک گروہ ہے خوارج کا. خوارج کا گروہ اگر سمجھنا ہے تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جنگ صفین کے ایک واقعے سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ چلے, اور یہ بھی توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں, اور آپ لوگ بھی اس گفتگو کو تھوڑی خشک ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اگر جب تک آپ غور سے سنیں گے نہیں ایک ایک جملے کو, اور غور نہیں کریں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے متمرکز رکھیں, کیونکہ واقعی نہیں بتا رہے. یہ واقعہ جو سنا رہی ہوں وہ جنگ صفین کے حوالے سے ہے, اور کوفہ میں ہی حضرت علی علیہ السلام کی جو دوران خلافت تھا اس میں ساری جنگیں ہوئی. یعنی مولا کا ساتھ دینے والے کوفہ والے ہی تھے, اور جب جنگ صفین رونما ہوئے تو اس میں سب سے بڑا لشکر بھی کوفہ کا ہی تھا. کچھ لوگ مدینہ سے بھی آئے تھے, کچھ لوگ بصرہ سے بھی آئے. حضرت علی علیہ السلام کی کامیاب ترین جنگ تھی جنگ صفین. اگر اس میں ایک دن اور ایک رات اور مہلت مل جائے, ایک دن اور ایک رات کا ساتھ امام کے چاہنے والے ان کا دیتے. لیلۃ الحریر خونی رات کہلاتی ہے, اور اس میں کامیابی بالکل سامنے نظر آئی تھی. مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اب جو ہے کل فتح کا دن ہوگا, کل میں بھی جنگ لڑوں گا اور تم بھی جنگ کرنا, اور دشمن کی شکست ہے ہماری کامیابی. کامیابی بالکل ہاتھ میں ہے, نظر آ رہی ہے. علی بن ابی طالب خبر دے رہے ہیں, مولا خوش ہے, مولا کے چاہنے والے ساتھی جن میں بن جملہ سب سے آگے آگے جناب مالک اشتر تھے, جن کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ مالک اشتر کی میرے لیے وہی حیثیت ہے جو میری رسول اللہ کے لیے. جیسے حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کا ہر جنگ میں ساتھ دیتے تھے, اسی طرح سے مالک اشتر حضرت علی علیہ السلام کی جنگوں میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے. ان کے علم بردار تھے, ان کے حامی تھے, اور کبھی بھی کسی کی ملامت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ہمیشہ جنگ میں, یہ دس دن کی جنگ تھی, دسواں دن تھا, دسویں رات ہے جب لیلۃ الحریر واقع ہوئی, اور یہاں معاویہ کی فوج میں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اب یہ ہماری شکست کا آخری موقع ہے. یعنی اب تو شکست ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ اگر کرنا ہے تو اسی وقت میں کر لیا جائے. عمرو بن عاص بہت زیادہ شاطر و عیار و چلاک انسان تھا, اور معاویہ کا بالکل دست راست سمجھا جاتا تھا. اس نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں, چاہے وہ حضرت عثمان کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو, اور عمرو عاص کے اوپر پروردگار عالم لعنت کریں کہ ہمیشہ سازشوں اور مکاریوں کے ذریعے سے, جیسے خود معاویہ مکار تھا, اس نے اسلام کو شکست دینے کی کوشش کی. اور وہ لوگ اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہیں جو سازشوں کا شکار ہو. شیطان ان کے سر کے اوپر ہے اور یہ لوگوں کے سر کے اوپر ہے. شیطان ان کے دماغ میں کچھ ڈالتا ہے, اور جب یہ لوگوں کے اوپر بات لے کر آتے ہیں تو لوگ بھی اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. سازش یہ چلی گئی کہ قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے، ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو، اور اگر ہم تمہیں مارتے ہیں تو تمہارے بچوں اور عورتوں کا کون پاسبان ہوگا، نگہبان ہوگا، کون ان کی یاوری کرے گا، ان کا تمام مسائل کو کون دیکھنے والا ہے؟ اگر تم ہماری مردوں کو مارو گے تو ہماری عورتوں اور بچوں کا دیکھنے والا کون ہوگا، ان کا نگہبان کون ہوگا؟ اس طرح کی جذباتی باتیں، اور اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ کو نیاب ان کو یاد آیا 10 دن کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن جو ہے وہ ہماری کتاب. اب تک لڑ رہے تھے، جب شکست سامنے آ گئی تو اب انہوں نے ایک جذباتی مار اور سازش کے ذریعے سے چاہا کہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں، لوگوں کو متفرق کریں. امام علی کے لشکر میں لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے. اچھا، لوگ ہمیشہ، جیسا کہ شیخ صدوق نے کہا کہ 5 طرح کے گروہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ کوفہ میں عوام الناس کا تھا. ہر جگہ ہوتا ہے عوام الناس کا گروہ جو کسی بھی طرف چل پڑتا ہے، جہاں بھی نئے لے کر جائے گا یہ چل جاتے ہیں، کبھی کسی کی رائے کے مطابق، کبھی کسی کی رائے کے مطابق. ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے اور کوئی سوچ ان کی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتی. یہ لوگ ذہن خطرناک ہوتے ہیں، یہ کسی بھی لیڈر کے پیچھے چل سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی جماعتیں ہیں، اگر عوام الناس کو دیکھیے، جہاں ان کو پیسہ ملتا ہے، جہاں ان کو زیادہ پبلسٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں ہجوم نظر آتا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے. کسی ایسے جلسے میں آپ جائیے اور لوگوں سے پوچھ لیجئے، شاید ان کو پتا بھی نہ ہو کہ جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حامی جس کے ہیں، وہ ہے کون اور اس کے نظریات کیا ہے. اس حد تک عوام الناس جو ہے وہ پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. عوام الناس ہی تو تھی کوفے میں جو امام حسین علیہ السلام کے باتے میں نظر آتی ہے کہ پہلے بحث کرتے مسلم ابن عقیل کی اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے. ایک گروہ جو خوارج کا ہے، جس کا اصلی رنگ ہمیں اسی جنگ صفین میں اس واقعے پر نظر آتا ہے کہ جب قرآنوں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، 500 قرآن تھے اور ایک دمشق کا بڑا قرآن تھا جس کو 10 نیزوں پر بلند کر کے لایا گیا. اب یہاں پر ابو موسیٰ اشعری، یہ خوارج کا ایک لیڈر ہے، اس کے ساتھی 20,000 جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ جملات کہے تھے کہ یا علی، ہم آپ کے ساتھ حق کی وجہ سے آئے، حق کی خاطر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہیں. جب قرآن کا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے، جب اللہ کی کتاب کا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے، تو حکم صرف پروردگار عالم کی کتاب ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ آئے تھے، امام کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے یہ آیتیں بھی قرآن میں پڑھی ہوئی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. لیکن جب ان کی اپنی عقل میں کچھ آیا تو انہوں نے امام وقت کی اطاعت سے بھی منہ موڑ لیا اور یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام حق پر نہیں ہے اور مولا کائنات کو غلط کام کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ میں انہیں تم سے بہتر جانتا ہوں، یہ سازش کر رہے ہیں، اور صرف شکست نہ کھانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ میں لے کر آ گئے. اور اللہ کی کتاب تو حق پر ہے، یہ صحیح چیز ہے، مقدس چیز کو انہوں نے غلط نیتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے. یعنی ان کی نیت کچھ اور ہے اور دکھا کچھ اور رہے ہیں، ان کا ہدف کچھ اور ہے. ان کو دین سے، کتاب سے کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ مقدس کتاب کو بیچ میں لا کر صرف چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کے لشکر میں پھوٹ ڈلوائے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تھوڑا سا صبر کرو اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے. یعنی اس ظاہری تعظیم کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن میزوں کے اوپر ہے، قرآن کو بیچ میں لے آئے ہیں، تو اب ہمیں جنگ کرنے دو. مالک اشتر بھی کہتے ہیں مولا بس جنگ فتح یاب ہونے والی ہے، ادھر وہ لوگ ہارنے سے ڈر رہے ہیں، ادھر علی بن ابی طالب کے لشکر والے جیتنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ بس اب ہم فتح یاب ہونے والے. لیکن یہ ایک عظیم لشکر اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو مولا کائنات کے ساتھ شریک تھے اور لوگوں کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کی رائے بھی تبدیل ہو گئی. اگر اسی مجلس کے بعد کچھ چینی گویا شروع ہوئے، کوئی خبر اٹھا دی جائے، تو آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ مختلف عقیدے بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باتوں کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں. جیسے ابو موسیٰ اشعری نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ حکم صرف پروردگار عالم ہے اور اللہ کی کتاب ہے اور آپ حق پر نہیں ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جیسے ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے، آپ کو بھی قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ امام زمانہ کو، امام وقت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے جو آپ سے کہا ہے آپ نے ہماری بات نہیں سنی ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ وہ بات تھی جو بہت ہی بڑی جسارت تھی امام وقت کے لیے. اب ان لوگوں کو خوارج کا گروہ یہ کہلاتا ہے جنہوں نے حضرت علیہ السلام سے جنگ نہروان بھی لڑی ہے، جنہوں نے صفین کی جیتی ہوئی جنگ کو بغیر صلح اور بغیر جیت اور شکست کے، بغیر صلح بھی نہیں یہاں پر ہوئی اور کوئی جیت اور شکست بھی نہیں ہوئی، ختم کروا دیا اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ بغیر نتیجے کے رہ گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس قسم کے لوگ بھی حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے. یہ ایسے کوفہ والے تھے جنہوں نے بہت جلدی اپنے فیصلے تبدیل کیے. اب یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے امام کے اوپر، بے معرفت گروہ ہے وہ، بے معرفت گروہ جو یہاں تک امام کے ساتھ آیا اور بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ظاہر قرآن کو دیکھتے ہیں اور باطن قرآن کو نہیں دیکھتے. بالکل جیسے آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو غلاف میں رکھتے ہیں، اس کو چونتے بھی ہیں، اس کو اپنی جگہ پر بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو باطن ہے جو اس کے اوپر قرآن کہتا ہے عمل کرو، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. در حقیقت یہ قرآن کو پامال کرنے والے لوگ، قرآن کا احترام نہیں کرتے، تقدس کے قائل نہیں ہے، صرف قرآن کے جلد کے، اس کے اوراق کے اور اس کے ظاہر کے احترام کے قائل. بے پردہ پھر رہے ہیں، قرآن کو اچھی جگہ پر رکھتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اچھی جگہ پر رکھتے ہیں. قرآن کی جن سے انہیں محبت ہے، عقیدت ہے، قرآن کے مطالب سے عقیدت نہیں ہے. جس کو قرآن کے مطالب سے عقیدت ہو وہ عمل کی زندگی میں آتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت نہ کریں. قرآن کا حقیقی تقدس تو یہی ہے کہ انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے. جو اللہ نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے ہم ویسے ہی چلے، یہ حقیقی احترام ہے قرآن کریم کا. درود بھیجے گا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے ایک مشہور اور معروف جملہ کہا اپنی اس قوم کے لیے. مولا مجبور ہو گئے ان کے رویوں سے، تب امام نے مالک اشتر کو روکا اور مالک اشتر سے کہا کہ جنگ بند کر دو. مالک اشتر حیران ہے کہ علی ابن ابی طالب کیوں جنگ روکنے کے لیے کہہ رہے جبکہ ہم بالکل جیت رہے ہیں. علی ابن ابی طالب کو اس طرح سے مجبور کیا گیا، بے بس کیا گیا، اور حکمیت کے اوپر یعنی قرآن کو حکم بنانے کے لیے مجبور کر کے زبردستی امام سے بات منوائی گئی. اور مالک اشتر نے جیسے ہی سنا کہ مولا کا حکم ہے، باوجود اس کے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر بھی مالک اشتر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امام نے کہا سمن اطاعتن، جہاں ہم نے سن لیا ہے اس کے اوپر ہم اطاعت کریں گے، جیسا مولا کا حکم ہوگا وہی کریں گے. امام نے ان چیزوں کو دیکھ کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا. یہ جو لوگوں کی بے وفائیاں تھیں اور لوگوں کی ناقدری تھی، بے معرفتی تھی، مولا نے کہا کہ رعیت اپنے حاکم سے، حاکم کے ظلم سے ڈرتی ہیں. یعنی جو قوم ہوتی ہے، جو امت ہوتی ہے، وہ در حقیقت ڈرنے والی ہوتی ہے اپنے حاکم کے اور اس شخص کے ظلم سے جو ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور قوم پسنے والی ہوتی ہے، لیکن میں وہ حاکم ہوں جو اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں. یعنی یہاں پر ظلم کرنے والے امتی ہیں، رعیت ہیں جو ظلم کر رہی ہے حضرت علی علیہ السلام کے اوپر. ظالم وہ ہے اور مظلوم علی ہے. ہم اسی لیے زیارتوں میں پڑھتے ہیں اول المظلوم. مولا کائنات اس وقت بھی مظلوم تھے جب حضرت علی علیہ السلام 25 سال خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر بی بی کہتی ہے کہ علی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اس جنین کی مانند ہو گئے جو شکم مادر میں اپنے ہاتھ پیروں کو سمیٹ کر بیٹھتا. یعنی خاموشی اور وہ کی زندگی ہی اختیار کر لی تھی. آپ تو وہ ہے کہ آپ سے جنگ کے میدان میں بڑے بڑے پہلوان ڈرا کرتے تھے. علی بن ابی طالب نے بدر و احد و خندق کو فتح یاب کیا تھا. علی بن ابی طالب کی بہادری مشہور تھی. مولا کائنات نے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑی اور بعد رسول علی بن ابی طالب 25 سال تک خاموش رہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ یا بنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی, دختر گرامی رسول سے خطاب کر رہے کہ اس وقت میری ذمہ داری, میرا فریضہ یہی تھا کہ میں میدان جنگ میں اترتا, اس لیے میں نے تلوار اٹھائی اور جہاد. آج میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں. علی بن ابی طالب ہی کی زندگی میں ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ کبھی علی بن ابی طالب جنگ لڑتے, کبھی مولا کائنات خاموش ہو کر بیٹھ جاتے, پھر جب امام کا دور حکومت آتا ہے تو مولا کائنات دوبارہ سے جنگ لڑتے ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ بند کر دیں. میرا حل سے ضرور بھیجے گا محمد
اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد اجل فرجہم.
تھوڑا سا قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ پروردگار مدد کرے گا اور مجلس اختتام تک پہنچ جائے گی.
صلی اللہ محمد وآلِ محمد اجل فرجہم.
اگر کوئی قوم اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتی تو وہ بے معرفت قوم ہے. جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہر وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معرفت رکھنے والے کم لوگ تھے, ساتھ دینے والے کم لوگ تھے, ساتھ چھوڑنے والے زیادہ لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ مولا اپنی شہادت کی دعا کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں پروردگار اپنے پاس بلا لے. علی بن ابی طالب اول مظلوم, ان کو بھی دوران حکومت بھی ایک دن بھی ایک پل کا بھی چین نصیب نہیں ہوا. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. حتیٰ یہی سلسلہ چھٹے امام کے دور میں بھی نظر آتا ہے. چھٹے امام کا دور لوگ سمجھتے ہیں سنہری دور تھا. پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں بہت آزادی تھی. پانچویں اور چھٹے امام سے سب سے زیادہ احادیث نقل ہوئی ہیں. فقہ جعفری اس لیے کہلاتا ہے ہمارا فرقہ کیونکہ شیعت کو سب سے زیادہ فروغ چھٹے امام کے دور میں ہی ملا. امام کے
صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہم.
چھٹے امام ہی کے دور میں جو 4000 شاگرد تھے امام ششم کے, یہی وہ دور ہے جس میں ایک شخص آیا کوفہ سے امام صادق کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف کیوں نہیں جنگ کرتے, قیام کیوں نہیں کرتے, آپ بھی اٹھیں ان کی مخالفت کریں. جیسے کہ ہر دور میں لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں اپنے لیڈرز کے لیے کہ آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں. امام خمینی کو بھی لوگوں نے بہت گالیاں دی, بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے جنگ لڑی اور اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے, خون خرابہ ہوا نہیں معلوم. ہمیشہ لوگوں کی رائے کچھ نہ کچھ رہتی ہے. ایسی چھٹے امام کو آ کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ بھی قیام کریں. امام نے اس شخص کو آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ تم تندور میں کود جاؤ. سہیل کوفی غالباً اس شخص کا نام. اس نے امام سے جان کی پناہ مانگی اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اور پھر خاموشی سے امام کے پاس بیٹھ گیا, گفتگو کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا ہارون مکی نام کر کے. جب وہ آئے تو امام نے ان سے کہا کہ تم تندور میں کود جاؤ. تندور میں کود گئے, تندور کا ڈھکن بھی بند کر دیا گیا. اب یہ بہت حیران ہوئے, بےچارہ پتہ نہیں جلدھن کے راکھ ہو گیا ہوگا. بہت دیر باتیں کرنے کے بعد جب تندور کو کھولا گیا, جب اٹھ کے جانے لگے تو دیکھا کہ آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی تھی. امام نے اس سہیل کوفی سے سوال کیا تھا, بتاؤ ایسے چاہنے والے ہمارے کتنے ہیں؟ چند ایک ایسے چاہنے والے, 5-6 ہوں گے جو یہ جرأت کر سکیں کہ حکم امام پر تندور میں کود جائیں, جو یہ جرأت کر سکیں کہ لیلۃ الحریر میں, بہت تعجب ہوتا ہے نہیں, وہ تو بالکل جیتی ہوئی جنگ سازش کا شکار ہو گئی تھی. تو اگر حالات خراب ہو, قلیل تعداد ہو, مسلسل شکست دیکھنے میں آ رہی ہو, تو امام کا ساتھ دینا تو اور مشکل کام. امام نے کہا کہ بس یہ قلیل تعداد ہے, اتنے ہمارے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم قیام کر سکیں. یہ وہ ساتھی کم تھے جو ہر دور میں رہے اور آج بھی امام کے ساتھی کم ہیں. جب امام زمانہ کے ساتھی بڑھیں گے تب امام کا
صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
تب امام کا ظہور ہوگا. اور امام حسن کے بارے میں بھی اسی لیے رسول اللہ نے بار بار یہ کہا کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قائدہ. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. بعض جگہوں پر امام حسن علیہ السلام کے مقام کو اس حد تک کم کیا گیا کہ نعوذ باللہ ان کی امامت سے بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا. یہ بھی انکار کرتے رہے کہ وہ امام نہیں تھے کیونکہ انہوں نے قیام نہیں کیا, ویسی جرأت اور شہامت نہیں دکھائے جو امام حسین علیہ السلام نے دکھائی. رسول اللہ نے حدیث اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ امام حسن بھی امام ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی امام ہمیشہ قیام ہی کرے. امام کے بارے میں کہا کہ اگر وہ صلح کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تب بھی امام ہے, جنگ لڑتے ہیں تب بھی امام ہے. تمہارا فرض ہے کہ امام کے پیچھے چلو. اگر امام کہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تم صلح کر لو, امام کہے کہ ہم جنگ کرتے ہیں تم جنگ کر لو, اگر امام کہے کہ ہم اور آپ سادہ زندگی گزاریں تو ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے, اگر امام کہے کہ لوگوں کے پاس چار لباس ہونے چاہیے تو فوراً چار لباس ہو جائے, اگر امام کہے کہ فلیٹ میں نہیں رہو ہم فلیٹ سے باہر چلے جائیں, امام کہیں کہ فلیٹ میں رہو دو کمروں کی فلیٹ میں رہنا ہے تو ہم وہی کام کریں. یعنی جیسے جیسے امام کہتے چلے جائیں ہماری زبان کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مولا ہم یہ کام کیوں کریں, ہم تندور میں کیوں کودیں. امام نے یہ مثال قائم کروائی کہ اگر ہم تندور میں بھی کودنے کے لیے کہیں تو امام کی اطاعت کرو. ایسے چاہنے والے کم ہوتے ہیں. بہت مظنونیت کا جملہ ہے ابن ابی طالب کا کہ رعیتیں اپنے حاکم سے ڈرتی ہیں, ان کے ظلم سے ڈرتی ہیں, اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے خوف زدہ ہوں. یہ ظالم ہے, میں مظلوم ہوں. اول مظلوم مولائے کائنات تھے, اول مظلوم کے بعد ان کے باقی سارے فرزند بھی تمام آئمہ مظلوم ہیں. اس لیے ہم ان کی مظلومیت کو بار بار یاد کرتے ہیں. اور اس گھرانے کی مظلومیتیں اسلام کی خاطر تھی, اسلام کی بقا کے لیے جہاں جہاں اسلام کو بچا سکتے تھے وہاں وہاں قربانیاں دیتے چلے گئے. کبھی خاموش رہ کر ظلم کو برداشت کیا, کبھی تلواروں کو اپنے اوپر لے کر ظلم کو برداشت کیا, حتیٰ ظلم کو برداشت کرنے کے لیے قربانیاں, وہ قربانیاں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی بیویوں کی قربانیاں عظیم قربانیاں, وہ بیویاں جو اس گھرانے کی مقدس خواتین ہیں. کربلا میں اگر ہم دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کو,
محمد و اجل
جناب زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس گھر کی ساری مصیبتیں دیکھی, رسول اللہ کی شہادت کو بھی دیکھا, جناب فاطمہ زہرا کی جدائی کو بھی دیکھا. بی بی کا ایک بچپن کا خواب تڑپانے والا خواب. بی بی کی زندگی میں ہمیں سوائے مصائب کے کچھ نظر نہیں آتا, ابتدا سے انتہا تک. جناب زینب امام حسین کی مشابہ, جیسے امام حسین جب متولد ہوئے تو ولادت کے وقت جبرائیل نے جب مبارکباد دی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی دی. شہادت کی خبر لے کر آئے جبرائیل اور رسول اللہ گریا کر رہے. بی بی زینب متولد ہوئی, مسجد میں خبر آئی, مبارکباد لے کر آئے جبرائیل اور یہ خبر بھی لے کر آئے کہ اس بچی پر ساری زندگی مصائب آئے. اس لیے رسول اللہ گریا کرتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں گریا کر رہے ہیں آپ کے گھر میں بچی کی ولادت. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس بچی کے اوپر مصائب آئیں گے. بی بی بچپن میں خواب دیکھ, خواب پریشان دیکھا, رسول اللہ سے بیان کیا کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں, میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر برابر میں ایک درخت ہے جس کا سہارا میں نے لینا چاہا وہ جڑ سے اکھڑ گیا. پھر میں نے ایک شاخ کا سہارا لیا, اس کی شاخ ٹوٹ گئی. دوسری شاخ کا سہارا لیا, وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی. پھر ایک دو شاخ تھا, میں نے اس کا سہارا لیا, وہ بھی ٹوٹ گئی. دانا میں پریشان تھی اور خواب سے بیدار ہو گئی. عزادارہ نے امام رسول اللہ نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ زینب تمہاری زندگی میں یہ سیاہ آندیاں مصائب و مشکلات, وہ درخت جسے تم نے دیکھا تھا اس کی جڑ میں تھا, اور جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تمہارے میرے بعد تمہاری مادر گرامی فاطمہ زہرا وہ شاخ کا تھی, وہ شاخ جس سے تم نے سہارا لیا فاطمہ زہرا وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ دوسری شاخ جس کا تم نے سہارا لیا تمہارے پدر گرامی علی مرتضی وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گی, اور زینب وہ دو شاخ جس کا تم نے سہارا لیا تمہارے بھائی حسن حسین جو تم سے جدا ہو جائیں گے, لیکن اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. زینب تمہاری پریشانی اور مصیبت سے کامیاب گزرو گی. عزادارہ نے امام جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا, خدا لعنت کرے زیادہ ملعونہ پر جس نے مولا کو روزے دار امام کو, اس دن امام کا روزہ تھا, افطار کے وقت دودھ میں زہر دیا, اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا زیادہ سے کہ اگر تم نے حسین کو قتل کر دیا بعد قتل حسن میں تمہارا عقد اپنے بیٹی یزید سے کر دوں گا, لیکن زیادہ کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں کچھ بھی نصیب نہ ہوا, نہ مال ملا, نہ شوہر ملا, نہ آخرت ملی. عزاداروں بس جب امام حسن نے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ دودھ پیا, مولا کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جگر کے ٹکڑے امام کے تخت میں دیکھے گئے. امام حسین علیہ السلام کو مولا نے بلایا, اور جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتے تو امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے. امام حسن کہتے کیوں گریا کرتا ہوں؟ مولا کہتے بھیا کیوں کر گریا نہ کروں, اپنے بھائی کو مسموم دیکھ رہا ہوں, جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. عزاداروں بس اس وقت امام حسن رونا شروع کرتے اور مولا حسین سے کہتے حسین تم میرے پاس موجود ہو, میری بہن زینب موجود ہے, ہمارا سلام ہو اس زینب پر جس نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو میں دیکھا. عزاداروں بس مولا کہتے میری بہن زینب بھی ہے, میرے رشتے دار ہے, میری اولاد ہے, میرے اقربا ہے, میرے لیے دودھ اور دارو بھی ہے, لیکن حسین جب تم شہید ہو تمہارے پاس کوئی نہ ہوگا, تمہارا بدن بھی گھر کپڑ پڑا رہے گا, کوئی حسن کپڑ دینے والا نہ ہوگا, کوئی عزیز و اقربا نہ ہوں گے, تم پیاس سے دبا کیے جاؤ گے. عزاداروں پرسا کیجیے اس زینب مظلومہ کا, اس امل مصائب کا جس نے ایک بھائی کو مسموم ہوتے ہوئے دیکھا دوسرے بھائی کے جنازے پر, بے گوروں کا پن جنازے پر آ کر بین کرتی ہے, ہمارا زیارت پہ بیوی کے پڑتے ہمارا سلام ہو اس بیوی پر جس نے بھائی کا بے گوروں کا پن جنازہ دیکھا, اور مدینے کا رخ کر کے بین کرتی واہ محمد واہ جندہ محمد رسول اللہ, دیکھیے آپ کے حسین کا امتیوں نے کیا حال کیا, حسین کا جوڑو بند جدا ہو چکا ہے, حسین کا سر تن سے جدا ہے, کوئی مقام زخموں سے خالی نہیں, حسین کے بدن کو خاک کربلا کفن پہنا رہی ہے, خاک کو خون میں آغشتہ جنازے کو دیکھ رہی ہے. پھر کہتی ہے نانا دیکھیے آپ کی ناسی کے پاسوں میں رسیاں باندھی گئی, آسمان کا رخ کر کے بیوی نے کہا ربنا تقبل حاصل قربان, پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما. پروردگارا اب فرصت دینے آئے زمانے کے امام کو. مولا گناہگار ہے, خطا کار ہے, آپ کے جد سے محبت رکھتے ہیں. شہزادی زینب کا پرسہ قبول کیجیے, امام حسن مشتبہ کا پرسہ قبول کیجیے, یا جناب سیدہ اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجیے جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا نہر فرات کے کنارے جمع کیا گیا. زیارت میں پڑتے ہیں والا بہن کر رہے نہر فرات سے, دشمن بھی پانی پی رہے تھے, جانور بھی پانی پی رہے تھے, لیکن امام وقت کو تشنا دہن گلو پر خود خنجر کو چلایا گیا. يعلم الذين سلموا ايام انقلب ينقلبون. يا محمود بحق محمد, يا علي بحق علي, يا فاطر السماوات بحق فاطمه, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الاحسان بحق الحسين. يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما دے. خدا وندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش ادا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ بحق محمد والے محمد جتنے مومنین و مومنات ان تمام سے دعا کہتے ہیں, بار الہ جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما. پروردگار جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو خیر الرازقین ہیں, انہیں رزق وافر عنایت فرما. پروردگار بحق محمد والے محمد جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں, امام سید الساجدین کا جو کربلا میں مریض تھے تمام مریضوں کو شفا کامل واجل عنایت فرما. بار الہ جو مومنین مومنات ہیں جو زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا میں, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت, قاضی عباس ابو الفضل عباس کی زیارت, پروردگار دار حسین کی زیارت, شام اور مشہد مقدس میں خراسان میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت, کل مومنین مومنات کو نصیب فرما. جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب ہو. خداوندہ بحق محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد ہمیں ان کا مجھ محبت پیدا کر دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے. خداوندہ ہمارے دلوں میں ان کا مستقبل پیدا کر دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. پروردگارہ بحق محمد والے محمد جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.
حسین
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اجل پر خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے بلند کر سلامات تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند کر
سلامات
سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں آپ سب کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور وہ یہ کہ تبرک امام حسین علیہ السلام چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو خاک شفا کی شکل میں ہو یا امام حسین علیہ السلام کے روزے کی کوئی نشانی ہو ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو ظاہر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر کربلا کی کوئی چیز یہاں پہنچ جائے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے. آپ سب کے لیے یہاں پر مجلس کے آخر میں زیارت کا انتظام کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی زری کے اندر جو اس سال یوم عاشورہ چادر تھی وہ چادر یہاں لائی جائے گی زیارت کے لیے چاروں دن. اور اس کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام کے گنبد کا کپڑا جو ہے وہ بھی یہاں پر آپ کی زیارت کے لیے لایا جائے گا. درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد و جل پر
جہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں، وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ قریب اور ہم سب کے دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس فرش عذاب پر ذکر اہل بیت کو بجا لا سکیں، اور سلسلہ مجالس کا آج دوسری مجلس ہے جس کے موضوع کو کل بھی اعلان کیا گیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی صلاح۔ اور آج کے دور میں اس وقت سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم زمانے کے امام کی معرفت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ کے لیے ہم کون سے ایسے زمینیں فراہم کر سکتے ہیں ان کی نصرت اور یاوری کے لیے جو اس دور سے ہمارے لیے سبق آموز ہے؟ کیونکہ ہر دور انسان کے لیے عبرت کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قصوں کا تذکرہ کیا اور گزشتہ انبیاء کی کہانیوں کو، ان کی داستانوں کو ذکر کیا تاکہ ہر دور کے لوگ اپنے ماضی سے سبق حاصل کر سکیں۔ کل کی مجلس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی چند نکات کے ساتھ، اور پھر آج کی بات آگے بڑھائیں گے۔ جس آیت کو بھی سرنامہ کلام بنایا، سورہ قصص کی پانچویں آیت کریمہ، بہت مشہور اور معروف آیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک وعدے کی خبر دے رہا ہے۔ پروردگار عالم 1400 سال قبل خبر دے رہا ہے اپنے وعدے کی، ونورید و نمنا، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے، منت رکھیں گے، الذین استضعفوا، ان لوگوں کے اوپر جن کو کمزور بنایا گیا ہے، جن کے حق کو زمین والوں نے غصب کیا ہے، جن کی معرفت کو زمین والوں نے حاصل نہیں کیا، جن کے مقام و منزلت کو زمین والے نہیں سمجھ سکے، ہم ان کو زمین کے اوپر اپنا امام اور وارث قرار دیں گے۔ اس آیت سے امام زمانہ صلی اللہ تعالی مولا کے دور حکومت کی خبر سمجھ میں آتی ہے، وہ وعدہ الہی ہے جو امام کی حکومت سے شروع ہوگا اور اس کے بعد رجعت ائمہ اطہار ہے، کیونکہ اللہ نے ایک امام کا ذکر نہیں کیا بلکہ ائمہ کا ذکر کیا ہے، وارثین کا ذکر کیا۔ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو باقی ائمہ اطہار کی بھی حکومت قائم ہوگی، جس کے اوپر شیعوں کو یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے عقائد میں سے رجعت کا عقیدہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے، اور اس کے لیے دعا زمانے کے امام ابتدا سے کر رہے ہیں، اور یہ دعا وہ دعا ہے جسے رسول اللہ اپنی زندگی میں کر رہے تھے، یہ دعا وہ دعا ہے جس کو مولا کائنات نے بھی کیا، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں تمام ائمہ اطہار خود بھی دعائیں مانگتے رہے اور دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ ہمارے فرزند کے ظہور کے لیے، ان کی کشائش کے لیے، ان کی آمد کے لیے دعائیں مانگو۔ یعنی ظہور کا انتظار امام زمانہ کی ولادت سے بھی قبل رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام وہ امام ہے کہ جن کے آنے سے پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، جن کے آنے سے زمین کے اوپر اللہ کی حکومت ہوگی، جن کے آنے سے زمین کے اوپر عدل کا نفاذ ہوگا، جن کے آنے کے بعد زمین کے اندر سے گناہ اور فسق و فجور ختم ہو جائیں گے، جن کے آنے سے ہم دعائے اہل میں بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ آج تک ناراحت ہیں، جناب سیدہ آج تک نالا ہے، امام زمانہ کے تمام اجداد آج تک پریشان حال ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو سب خوشحال ہو جائیں گے، سب کے چہروں پر سرور آئے گا۔ اس سرور کا ہم بار بار روزانہ دہراتے کہ رسول اللہ کے چہرے پر سرور ہوگا، وہ خوش ہو جائیں گے، اسی لیے یہ اپنا زہرا کہہ کر پکارتے، کیونکہ امام زمانہ کی نسبت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، اور بی بی نے بھی اپنی مصیبت کے وقت امام زمانہ ہی کو یاد کیا تھا، یا مامی کہا تھا۔ ہر امام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس ذکر کو تسلسل دیتے ہیں، جوڑتے ہیں زمانے کے امام سے، کیونکہ ہر زمانے کے امام کی ایک ہی مصیبت تھی. محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
امام علی اول مظلوم ہے، اور مولا کی بھی یہ مصیبت تھی کہ مولا کی معرفت لوگوں نے حاصل نہیں کی. معرفت امام آج کے زمانے کا لفظ نہیں ہے جس کی ضرورت آج ہو، بلکہ معرفت امام یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے حدیث بیان کی اور سب کے لیے کہا، زمانے کے لوگوں کے لیے کہا کہ جو بھی انسان مر جائے وہ من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. کسی بھی زمانے میں کوئی شخص رہ رہا ہو، وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی کے دور کے لوگ رحمت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ معرفت کا مطلب کیا ہو، شناخت کا مطلب کیا ہوتا ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھے. یعنی اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے امام کے حق کو جانتا ہے، اپنے فریضے کو جانتا ہے، تو وہ امام کے معرفت رکھتا ہے. یعنی امام کو پہچاننا کہ امام کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی خصوصیتیں کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے حوالے سے معلومات جمع کرنا معرفت نہیں ہے، بلکہ ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ معرفت امام. اگر امام علی کے زمانے کو ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو مولا کائنات کی معرفت رکھتے. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی مصیبت بھی یہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت کم لوگ ایسے تھے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معرفت رکھتے. تاریخ یوں نقل کرتی ہے کچھ اختلاف کے ساتھ کہ حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام کی دوران حکومت بھی رہی. 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام کوفہ پر حاکم رہے، عراق پر حاکم رہے، اور لوگوں نے امام کی بیعت کی. اب اس تعداد میں تھوڑا سا اختلاف کہ وہ 40,000 لوگ تھے یا اس سے کم لوگ تھے، لیکن جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی انہوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی. انہوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کو بحیثیت امام قبول نہیں کیا، امام حسن علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی، امام حسن علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. بالکل ایسے جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی مصیبت تھی. یعنی یہ وہ مصیبت ہے جو ہر دور کی مصیبت ہے، اور آج تک یہ مصیبت چلتی آ رہی ہے، اور جب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی، یعنی لوگ امام کی معرفت حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. اب چند مثالیں اس حوالے سے کہ جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے دور میں تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے، ان کے دور کو ہم تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 40 ہجرہ، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 50 ہجرہ، 10 سال کا فرق ہے. کل جو میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی صلح حدیبیہ کے حوالے سے، اور وہ وقت کہ جب رسول اللہ نے صلح کی تھی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اور آپ اس حوالے سے کہ اسلام صلح کا دین ہے یا جنگ کا دین ہے، ایک پس منظر دیکھیں رسول اللہ کی سیرت سے. کیونکہ جو کچھ رسول اللہ نے کیا وہی حضرت علی علیہ السلام نے کیا، وہی امام حسن نے کیا، وہی امام حسین علیہ السلام نے کیا، جس کا جو جو وقت تھا اس کے مطابق ہر امام ہر معصوم چلتا رہا. امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ صرف 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں تھے، وہی شہر ہے کوفہ. امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کہ جنازے کو جو غسل و کفن دیتے ہیں وہ کوفہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کو نجف اشرف میں دفنایا گیا, کوفہ کی مسجد میں امام کی شہادت ہوئی, اور جب 6 مہینے تک حکومت رہی امام حسن علیہ السلام کی تو بھی شہر کوفہ ہی تھا. اور جب لوگوں نے بغاوت کی اور امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا, تب امام حسن مجتبیٰ مدینہ گئے. امام حسن کی قبر ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے, کیونکہ امام حسن کوفہ سے اٹھ کر واپس مدینہ گئے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو 10 سال پرانے مولائے کائنات کے زمانے میں, کون سے لوگ امام حسن کے زمانے میں, جو 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا حضرت علیہ السلام کے دور میں بھی جانا پڑے گا. ان لوگوں کی ذہنیت کیسی تھی اور کس طرح سے انہوں نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی بے وفائی کی, جن میں سے ایک گروہ خوارج کا گروہ ہے. شیخ صدوق نے اس دور کے کوفہ والے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر 5 طرح کے گروہ رہتے تھے. کوفہ والے بے وفا ہیں یا با وفا ہیں ہم آگے چل کے بیان کریں گے, لیکن 5 طرح کے گروہ تھے, کیونکہ ایک بحث آج تک جاری ہے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھی تھے یا دشمن تھے. لیکن ہم نے دیکھا مولائے کائنات نے اپنی اسٹیٹ, اپنا دار الخلافہ کوفہ ہی کو بنایا. اگر حضرت علیہ السلام کے پاس کوفہ سے بہتر کوئی اور جگہ ہوتی تو مولائے کائنات اس کو اپنا دار الخلافہ بناتا. کیوں مولائے کائنات نے مدینہ کا انتخاب نہیں کیا, مکہ کا انتخاب نہیں کیا, کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا؟ اس وقت بھی کوفہ بہرحال سب سے بہتر تھا, یعنی وہ جگہ جس کو آج لوگ اور آپ گالیاں دیتے ہیں اور کوفہ کے بارے میں لوگ اتنا برا بھلا کہتے ہیں کوفہ کو, کہ آج اگر آپ ایران میں بھی جائیں تو وہاں نعرے یوں لگاتے تھے انقلاب کے حامی امام خمینی کے پیروکار, کہ ماں اہل کوفہ نیستیم کے رہبر تنہا بے مانا, یعنی جیسے اہل کوفہ نے علی کو تنہا چھوڑ دیا, اس طرح علی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی, اس طرح ہم اہل کوفہ میں سے نہیں. یعنی کوفہ والا ہونا ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے, لیکن پھر بھی یہ کوفہ والے باقی سب سے زیادہ بہتر تھے. ان میں ایک گروہ ہے خوارج کا. خوارج کا گروہ اگر سمجھنا ہے تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جنگ صفین کے ایک واقعے سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ چلے, اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے بیان کر سکوں, اور آپ لوگ بھی اس گفتگو کو تھوڑی خشک ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ اگر جب تک آپ غور سے سنیں گے نہیں ایک ایک جملے کو, اور غور نہیں کریں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے متمرکز رکھیں, کیونکہ واقعی نہیں بتا رہے. یہ واقعہ جو سنا رہی ہوں وہ جنگ صفین کے حوالے سے ہے, اور کوفہ میں ہی حضرت علیہ السلام کی جو دوران خلافت تھا اس میں ساری جنگیں ہوئی, یعنی مولا کا ساتھ دینے والے کوفے والے ہی تھے. اور جب جنگ صفین رونما ہوئے تو اس میں سب سے بڑا لشکر بھی کوفہ کا ہی تھا, کچھ لوگ مدینہ سے بھی آئے تھے, کچھ لوگ بصرہ سے بھی آئے تھے. حضرت علیہ السلام کی کامیاب ترین جنگ تھی جنگ صفین, اگر اس میں ایک دن اور ایک رات اور مہلت مل جائے, ایک دن اور ایک رات کا ساتھ امام کے چاہنے والے ان کا دیتے. لیلۃ الحریر خونی رات کہلاتی ہے, اور اس میں کامیابی بالکل سامنے نظر آ رہی تھی. مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اب جو ہے کل فتح کا دن ہوگا, کل میں بھی جنگ لڑوں گا اور تم بھی, جنگ کرنا اور دشمن کی شکست ہے ہماری کامیابی. کامیابی بالکل ہاتھ میں ہے, نظر آ رہی ہے, علی بن ابی طالب خبر دے رہے ہیں, مولا خوش ہے, مولا کے چاہنے والے ساتھی جن میں بن جملہ سب سے آگے آگے جناب مالک اشتر تھے, جن کے بارے میں حضرت علیہ السلام نے کہا کہ مالک اشتر کی میرے لیے وہی حیثیت ہے جو میری رسول اللہ کے لیے, جیسے حضرت علیہ السلام رسول اللہ کا ہر جنگ میں ساتھ دیتے تھے, اسی طرح سے مالک اشتر حضرت علیہ السلام کی جنگوں میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے. ان کے علم بردار تھے, ان کے حامی تھے, اور کبھی بھی کسی کی ملامت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ہمیشہ جنگ میں 10 دن کی جنگ تھی, 10واں دن تھا, 10ویں رات ہے, جب لیلۃ الحریر واقع ہوئی اور یہاں معاویہ کی فوج میں یہ چیزیں گویاں ہو رہی ہیں کہ اب یہ ہماری شکست کا آخری موقع ہے، یعنی اب تو شکست ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ اگر کرنا ہے تو اسی وقت میں کر لیا جائے۔ عمر ابن عاص بہت زیادہ شاطر و عیار اور چلاک انسان تھا اور معاویہ کا بالکل دست راست سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں، چاہے وہ حضرت عثمان کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، اور عمر عاص کے اوپر پروردگار عالم لعنت کرے کہ ہمیشہ سازشوں اور مکاریوں کے ذریعے سے، جیسے خود معاویہ مکار تھا، اس نے اسلام کو شکست دینے کی کوشش کی۔ اور وہ لوگ اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہیں جو سازشوں کا شکار ہو۔ شیطان ان کے سر کے اوپر ہے اور یہ لوگوں کے سر کے اوپر ہے۔ شیطان ان کے دماغ میں کچھ ڈالتا ہے اور جب یہ لوگوں کے اوپر بات لے کر آتے ہیں تو لوگ بھی اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سازش یہ چلی گئی کہ قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، اور اگر ہم تمہیں مارتے ہیں تو تمہارے بچوں اور عورتوں کا کون پاسبان ہوگا، نگہبان ہوگا، کون ان کی یاوری کرے گا، ان کا تمام مسائل کو کون دیکھنے والا ہے؟ اگر تم ہمارے مردوں کو مارو گے تو ہمارے عورتوں اور بچوں کا دیکھنے والا کون ہوگا، ان کا نگہبان کون ہوگا؟ اس طرح کی جذباتی باتیں، اور اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ کو نیاب ان کو یاد آیا دس دن کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن جو ہے وہ ہماری کتاب۔ اب تک لڑ رہے تھے، جب شکست سامنے آ گئی تو اب انہوں نے ایک جذباتی مار اور سازش کے ذریعے سے چاہا کہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں، لوگوں کو متفرق کریں۔ امام علی کے لشکر میں لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے۔ اچھا، لوگ ہمیشہ، جیسا کہ شیخ صدوق نے کہا کہ پانچ طرح کے گروہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ کوفہ میں عوام الناس کا تھا، ہر جگہ ہوتا ہے عوام الناس کا گروہ جو کسی بھی طرف چل پڑتا ہے، جہاں بھی نئے لے کر جائے گا یہ چل جاتے ہیں، کبھی کسی کی رائے کے مطابق، کبھی کسی کی رائے کے مطابق، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے اور کوئی سوچ ان کی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جہاں خطرناک ہوتے ہیں، یہ کسی بھی لیڈر کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی جماعتیں ہیں، اگر عوام الناس کو دیکھیے، جہاں ان کو پیسہ ملتا ہے، جہاں ان کو زیادہ پبلسٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں ہجوم نظر آتا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی ایسے جلسے میں آپ جائیے اور لوگوں سے پوچھ لیجیے، شاید ان کو پتا بھی نہ ہو کہ جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حامی جس کے ہیں، وہ ہے کون اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ اس حد تک عوام الناس جو ہے وہ پیچھے چلنے والی ہوتی ہے۔ عوام الناس ہی تو تھی کوفے میں جو امام حسین علیہ السلام کے باتیں میں نظر آتی ہے کہ پہلے بیعت کرتے ہیں مسلم ابن عقیل کی اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک گروہ جو خوارج کا ہے، جس کا اصلی رنگ ہمیں اسی جنگ سکین میں اس واقعے پر نظر آتا ہے کہ جب قرآنوں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، 500 قرآن تھے اور ایک دمشق کا بڑا قرآن تھا جس کو 10 نیزوں پر بلند کر کے لایا گیا۔ اب یہاں پر ابو موسیٰ اشعری، یہ خوارج کا ایک لیڈر ہے، اس کے ساتھی 20,000 جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ جملات کہے تھے کہ یا علی، ہم آپ کے ساتھ حق کی وجہ سے آئے، حق کی خاطر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہیں۔ جب قرآن کا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے، جب اللہ کی کتاب کا معاملہ بیچ میں آ گیا ہے، تو حکم صرف پروردگار عالم کی کتاب ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ آئے تھے، امام کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے یہ آیتیں بھی قرآن میں پڑھی ہوئی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ لیکن جب ان کی اپنی عقل میں کچھ آیا تو انہوں نے امام وقت کی اطاعت سے بھی منہ موڑ لیا اور یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام حق پر نہیں ہے اور مولا کائنات کو غلط کام کرنا۔ امام نے کہا کہ میں انہیں تم سے بہتر جانتا ہوں، یہ سازش کر رہے ہیں، اور صرف شکست نہ کھانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ میں لے کر آ گئے، اور اللہ کی کتاب تو حق پر ہے، یہ صحیح چیز ہے، مقدس چیز کو انہوں نے غلط نیتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان کی نیت کچھ اور ہے اور دکھا کچھ اور رہے ہیں، ان کا ہدف کچھ اور ہے، ان کو دین سے اور کتاب سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ مقدس کتاب کو بیچ میں لا کر صرف چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کے لشکر میں پھوٹ ڈلوائے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ تھوڑا سا صبر کرو اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ یعنی اس ظاہری تعظیم کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن میزوں کے اوپر ہے، قرآن کو بیچ میں لے آئے ہیں تو اب ہمیں جنگ کرنے دو. مالک اشتر بھی کہتے ہیں مولا بس جنگ فتح یاب ہونے والی ہے، ادھر وہ لوگ ہارنے سے ڈر رہے ہیں، ادھر علی بن ابی طالب کے لشکر والے جیتنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ بس اب ہم فتح یاب ہونے والے. لیکن یہ ایک عظیم لشکر اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو مولا کائنات کے ساتھ شریک تھے اور لوگوں کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کی رائے بھی تبدیل ہو گئی. اگر اسی مجلس کے بعد کچھ چینی گویا شروع ہوئے، کوئی خبر اٹھا دی جائے، تو آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے دیر بعد لوگ مختلف عقیدے بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باتوں کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں. تو جیسے ابو موسیٰ اشعری نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ حکم سے پروردگار عالم ہے، اللہ کی کتاب ہے اور آپ حق پر نہیں ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جیسے ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے آپ کو بھی قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ. امام زمانہ کو، امام وقت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو آپ سے کہا ہے آپ نے ہماری بات نہیں سنی، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ وہ بات تھی جو بہت ہی بڑی جسارت تھی امام وقت کے لیے. اب ان لوگوں کو خوارش کا گروہ یہ کہلاتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہروان بھی لڑی، جنہوں نے صفین کی جیتی ہوئی جنگ کو بغیر صلح اور بغیر جیت اور شکست کے، بغیر صلح بھی نہیں یہاں پر ہوئی اور کوئی جیت اور شکست بھی نہیں ہوئی، ختم کروا دیا اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ بغیر نتیجے کے رہ گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس قسم کے لوگ بھی حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے. یہ ایسے کوفہ والے تھے جنہوں نے بہت جلدی اپنے فیصلے تبدیل کیے. اب یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے امام کے اوپر، بے معرفت گروہ ہے وہ، بے معرفت گروہ جو یہاں تک امام کے ساتھ آیا اور بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ظاہر قرآن کو دیکھتے ہیں اور باطن قرآن کو نہیں دیکھتے. بالکل جیسے آج کچھ لوگ ایسے قرآن کو خلاف میں رکھتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو ایک جگہ پر بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو باطن ہے، جو اس کے اوپر قرآن کہتا ہے عمل کرو، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. در حقیقت یہ قرآن کو پامال کرنے والے لوگ، قرآن کا احترام نہیں کرتے، تقدس کے قائل نہیں ہیں، صرف قرآن کے جلد کے، اس کے اوراق کے، اس کے ظاہر کے احترام کے قائل، بے پردہ پھر رہے ہیں، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. تو قرآن کی جن سے انہیں محبت ہے، عقیدت ہے، قرآن کے مطالب سے عقیدت نہیں ہے. جس کو قرآن کے مطالب سے عقیدت ہو وہ عمل کی زندگی میں آتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت نہ کریں. قرآن کا حقیقی تقدس تو یہی ہے کہ انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے. جو اللہ نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے، ہم ویسے ہی چلے، یہ حقیقی احترام ہے قرآن کریم کا. ضرور بھیجے گا
محمد وآل محمد وأجل فرجہم.
ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے ایک مشہور معروف جملہ کہا اپنی اس قوم کے لیے. جب مولا مجبور ہو گئے ان کے رویوں سے، تب امام نے مالک اشتر کو روکا اور مالک اشتر سے کہا کہ جنگ بند کر دو. مالک اشتر حیران ہے کہ علی ابن ابی طالب کیوں جنگ روکنے کے لیے کہہ رہے جبکہ ہم بالکل جیت رہے ہیں. علی ابن ابی طالب کو اس طرح سے مجبور کیا گیا، بے بس کیا گیا، اور حکمیت کے اوپر، یعنی قرآن کو حکم بنانے کے لیے مجبور کر کے زبردستی امام سے بات منوائی گئی. اور مالک اشتر نے جیسے ہی سنا کہ مولا کا حکم ہے، باوجود اس کے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر بھی مالک اشتر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امام نے کہا سمن اطاعتن، جو ہم نے سن لیا ہے اس کے اوپر ہم اطاعت کریں گے، جیسا مولا کا حکم ہوگا وہی کریں گے. امام نے ان چیزوں کو دیکھ کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا. یہ جو لوگوں کی بے وفائیاں تھیں اور لوگوں کی ناقدری تھی، بے معرفتی تھی، مولا نے کہا کہ رعیتیں اپنے حاکم سے، حاکم کے ظلم سے ڈرتی ہیں. یعنی جو قوم ہوتی ہے، جو امت ہوتی ہے، وہ در حقیقت ڈرنے والی ہوتی ہے اپنے حاکم کے اور اس شخص کے ظلم سے جو ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور قوم پسنے والی ہوتی ہے، لیکن میں وہ حاکم ہوں جو اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں. یعنی یہاں پر ظلم کرنے والے امتی ہیں، رعیتیں ہیں جو ظلم کر رہی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اوپر. ظالم وہ ہے اور مظلوم علی ہے. ہم اسی لیے زیارتوں میں پڑھتے ہیں اول المظلوم. مولا کائنات اس وقت بھی مظلوم تھے جب حضرت علی علیہ السلام 25 سال خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر بی بی یہ کہتی ہے کہ علی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اس جنین کی مانند ہو گئے جو شکم مادر میں اپنے ہاتھ پیروں کو سمیٹ کر بیٹھے، یعنی اپنے خاموشی اور وہ انزوا کی زندگی اختیار کر لی تھی. آپ تو وہ ہے کہ آپ سے جنگ کے میدان میں بڑے بڑے پہلوان ڈرا کرتے تھے. علی ابن ابی طالب نے بدر و احد و خندق کو فتحیاب کیا تھا. علی ابن ابی طالب کی بہادری مشہور تھی. مولا کائنات نے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑی اور بعد رسول علی ابن ابی طالب 25 سال تک خاموش رہے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ یا بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، دختر گرامی رسول سے خطاب کر رہے ہیں کہ اس وقت میری ذمہ داری، میرا فریضہ یہی تھا کہ میں میدان جنگ میں اترتا، اس لیے میں نے تلوار اٹھائی اور جہاد. آج میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں. علی ابن ابی طالب ہی کی زندگی میں ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ کبھی علی ابن ابی طالب جنگ لڑتے، کبھی مولا کائنات خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، پھر جب امام کا دور حکومت آتا ہے تو مولا کائنات دوبارہ سے جنگ لڑتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ بند کرتے ہیں. سائن ذرا حل سے ضرور بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم.
تھوڑا سا قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالی پروردگار مدد کرے گا اور مجلس اختتام تک پہنچ جائے گی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اگر کوئی قوم اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتی تو وہ بے معرفت قوم. جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہر وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معرفت رکھنے والے کم لوگ تھے، ساتھ دینے والے کم لوگ تھے، ساتھ چھوڑنے والے زیادہ لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ مولا اپنی شہادت کی دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پروردگار اپنے پاس بلا لے. علی ابن ابی طالب اول مظلوم، ان کو بھی دوران حکومت بھی ایک دن بھی ایک پل کا بھی چین نصیب نہیں ہوا. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. حتیٰ یہی سلسلہ چھٹے امام کے دور میں بھی نظر آتا ہے. چھٹے امام کا دور لوگ سمجھتے سنہری دور تھا، پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں بہت آزادی تھی. پانچویں اور چھٹے امام سے سب سے زیادہ احادیث نقل ہوئی ہیں. فقہ جعفری اس لیے کہلاتا ہے ہمارا فرقہ کیونکہ شیعت کو سب سے زیادہ فروغ چھٹے امام کے دور میں ہی ملا ہے. امام کے چھٹے امام ہی کے دور میں جو 4000 شاگرد تھے امام ششم کے، یہی وہ دور ہے جس میں ایک شخص آیا کوفہ سے امام صادق کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف کیوں نہیں جنگ کرتے، قیام کیوں نہیں کرتے، آپ بھی اٹھیں ان کی مخالفت کریں. جیسے کہ ہر دور میں لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں اپنے لیڈرز کے لیے، آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں. امام خمینی کو بھی لوگوں نے بہت گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے جنگ لڑی اور اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے، خون خرابہ ہوا. نہیں معلوم، ہمیشہ لوگوں کی رائے کچھ نہ کچھ رہتی ہے. ایسی چھٹے امام کو آ کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ بھی قیام کریں. امام نے اس شخص کو آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ تم تندور میں کود جاؤ. سہیل کوفی غالباً اس شخص کا نام. اس نے امام سے جان کی پناہ مانگی اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر خاموشی سے امام کے پاس بیٹھ گیا، گفتگو کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا ہارون مکی نام کر کے. جب وہ آئے تو امام نے ان سے کہا کہ تم تندور میں کود جاؤ. تندور میں کود گئے, تندور کا ڈھکن بھی بند کر دیا گیا. اب یہ بہت حیران ہوئے, بےچارا پتہ نہیں جل بھن کے راکھ ہو گیا ہوگا. تو بہت دیر باتیں کرنے کے بعد جب تندور کو کھولا گیا, جب اٹھ کے جانے لگے تو دیکھا کہ آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی ہے. امام نے اس سہیل کوفی سے سوال کیا تھا, بتاؤ ایسے چاہنے والے ہمارے کتنے ہیں؟ چند ایک ایسے چاہنے والے, پانچ چھ ہوں گے جو یہ جرأت کر سکیں کہ حکم امام پر تندور میں کود جائے, جو یہ جرأت کر سکیں کہ لیلۃ الحریر میں بہت تعجب ہوتا ہے, نہیں وہ تو بالکل جیتی ہوئی جنگ سازش کا شکار ہو گئی تھی. تو اگر حالات خراب ہو, قلیل تعداد ہو, مسلسل شکست دیکھنے میں آ رہی ہو, تو امام کا ساتھ دینا تو اور مشکل کام. امام نے کہا کہ بس یہ قلیل تعداد ہے, اتنے ہمارے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم قیام کر سکیں. یہ وہ ساتھی کم تھے جو ہر دور میں رہے, اور آج بھی امام کے ساتھی کم ہیں. جب امام زمانہ کے ساتھی بڑھیں گے تب امام کا
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم,
تب امام کا ظہور ہوگا. اور امام حسن کے بارے میں بھی اسی لیے رسول اللہ نے بار بار یہ کہا کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قائدا, حسن اور حسین دونوں امام ہیں. بعض جگہوں پر امام حسن علیہ السلام کے مقام کو اس حد تک کم کیا گیا کہ نعوذ باللہ ان کی امامت سے بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا. یہ بھی انکار کرتے رہے کہ وہ امام نہیں تھے کیونکہ انہوں نے قیام نہیں کیا, ویسی جرأت اور شہامت نہیں دکھائے جو امام حسین علیہ السلام نے دکھائی. رسول اللہ نے حدیث اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ امام حسن بھی امام ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی امام ہمیشہ قیام ہی کرے. امام کے بارے میں کہا کہ اگر وہ صلح کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تب بھی امام ہے, جنگ لڑتے ہیں تب بھی امام ہے. تمہارا فرض ہے کہ امام کے پیچھے چلو. اگر امام کہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تم صلح کر لو, امام کہے کہ ہم جنگ کرتے ہیں تم جنگ کر لو, اگر امام کہے کہ ہم اور آپ سادہ زندگی گزاریں تو ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے, اگر امام کہے کہ لوگوں کے پاس چار لباس ہونے چاہیے تو فوراً چار لباس ہو جائے, اگر امام کہے کہ فلیٹ میں نہیں رہو ہم فلیٹ سے باہر چلے جائیں, امام کہیں کہ فلیٹ میں رہو دو کمروں کی فلیٹ میں رہنا ہے تو ہم وہی کام کریں. یعنی جیسے جیسے امام کہتے چلے جائیں, ہماری زبان کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مولا ہم یہ کام کیوں کریں, ہم تندور میں کیوں کودیں. امام نے یہ مثال قائم کروائی کہ اگر ہم تندور میں بھی کودنے کے لیے کہیں تو امام کی اطاعت کرو. ایسے چاہنے والے کم ہوتے. بہت مظلومیت کا جملہ علی ابن ابی طالب کا کہ رعیتیں اپنے حاکم سے ڈرتی ہے, ان کے ظلم سے ڈرتی ہے, اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے خوف زدہ ہوں. یہ ظالم ہے, میں مظلوم ہوں. اول مظلوم مولا کائنات تھے, اول مظلوم کے بعد ان کے باقی سارے فرزند بھی, تمام آئمہ مظلوم ہیں. اس لیے ہم ان کی مظلومیت کو بار بار یاد کرتے ہیں. اور اس گھرانے کی مظلومیتیں اسلام کی خاطر تھی, اسلام کی بقا کے لیے جہاں جہاں اسلام کو بچا سکتے تھے وہاں وہاں قربانیاں دیتے چلے گئے. کبھی خاموش رہ کر ظلم کو برداشت کیا, کبھی تلواروں کو اپنے اوپر لے کر ظلم کو برداشت کیا, حتیٰ ظلم کو برداشت کرنے کے لیے قربانیاں, وہ قربانیاں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی بیویوں کی قربانیاں عظیم قربانیاں, وہ بیویاں جو اس گھرانے کی مقدس خواتین ہیں. کربلا میں اگر ہم دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کو, جناب زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس گھر کی ساری مصیبتیں دیکھی, رسول اللہ کی شہادت کو بھی دیکھا, جناب فاطمہ زہرا کی جدائی کو بھی دیکھا. بی بی کا ایک بچپن کا خواب, تڑپانے والا خواب. بی بی کی زندگی میں ہمیں سوائے مصائب کے کچھ نظر نہیں آتا, ابتدا سے انتہا تک. جناب زینب امام حسین کی مشابہ, جیسے امام حسین جب متولد ہوئے تو ولادت کے وقت جبرائیل نے جب مبارکباد دی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی دی. شہادت کی خبر لے کر آئے جبرائیل اور رسول اللہ گریا کر رہے. بی بی زینب متولد ہوئی مسجد میں خبر آئی, مبارکباد لے کر آئے جبرائیل, اور یہ خبر بھی لے کر آئے کہ اس بچی پر ساری زندگی مصائب آئے. اس لیے رسول اللہ گریا کرتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کیوں گریا کر رہے ہیں آپ کے گھر میں بچی کی ولادت؟ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس بچی کے اوپر مصائب آئیں گے. دیدی بچپن میں خواب دیکھا, خواب پریشان دیکھا, رسول اللہ سے بیان کیا کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے, یہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں, میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر برابر میں ایک درخت ہے جس کا سہارا میں نے لینا چاہا وہ جڑ سے اکھڑ گیا, پھر میں نے ایک شاخ کا سہارا لیا اس کی شاخ ٹوٹ گئی, دوسری شاخ کا سہارا لیا وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی, پھر ایک دو شاخا تھا میں نے اس کا سہارا لیا وہ بھی ٹوٹ گئی. نانا میں پریشان تھی, خواب سے بیدار ہو گئی. عزادار امام رسول اللہ نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ زینب تمہاری زندگی میں یہ سیاہ آندھیاں مصائب و مشکلات, وہ درخت جسے تم نے دیکھا تھا اس کی جڑ میں تھا, اور جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تمہارے میرے بعد تمہاری مادر گرامی فاطمہ زہرا وہ شاخ کا تھی, وہ شاخ جس سے تم نے سہارا لیا فاطمہ زہرا وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گی, اس کے بعد وہ دوسری شاخ جس کا تم نے سہارا لیا تمہارے پدر گرامی علی مرتضی وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں گی, اور زینب وہ دو شاخ جس کا تم نے سہارا لیا تمہارے بھائی حسن حسین جو تم سے جدا ہو جائیں گے, لیکن اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. زینب تمہاری پریشانی اور مصیبت بچے کامیاب گزرو گی. عزاداران امام جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا, خدا لعنت کرے اس جادہ ملعونہ پر جس نے مولا کو روزے دار امام کو اس دن امام کا روزہ تھا افطار کے وقت دودھ میں زہر دیا, اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا جادہ سے کہ اگر تم نے حسین کو قتل کر دیا بعد قتل حسن میں تمہارا عقد اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا, لیکن جادہ کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں کچھ بھی نصیب نہ ہوا, نہ مال ملا, نہ شوہر ملا, نہ آخرت ملی. عزاداروں میں جب امام حسن نے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ دودھ پیا, مولا کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جگر کے ٹکڑے امام کے تشت میں دیکھے گئے. امام حسین علیہ السلام کو مولا نے بلایا, اور جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتے تو امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے. امام حسن کہتے کیوں گریا کرتا ہوں؟ مولا کہتے بھیا کیوں کر گریا نہ کروں, اپنے بھائی کو مطلوب دیکھ رہا ہوں, جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. عزاداروں بس اس وقت امام حسن رونا شروع کرتے اور مولا حسین سے کہتے حسین تم میرے پاس موجود ہو, میری بہن زینب موجود ہے, ہمارا سلام ہو اس زینب پر جس نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا. عزاداروں بس مولا کہتے میری بہن زینب بھی ہے, میرے رشتے دار ہے, میری اولاد ہے, میرے اقربا ہے, میرے لیے دودھ اور دارو بھی ہے, لیکن حسین جب تم شہید ہو تمہارے پاس کوئی نہ ہوگا, تمہارا بدن بے گور و کفن پڑا رہے گا, کوئی حسن و کفن دینے والا نہ ہوگا, کوئی عزیز و اقربا نہ ہوگے, تم پیاسے دبا کیے جاؤ گے. عزاداروں پرسا دیجیے اس زینب مظلومہ کا, اس امل مصائب کا جس نے ایک بھائی کو مسموم ہوتے ہوئے دیکھا, دوسرے بھائی کے جنازے پر بے گوروں کا پن جنازے پر آ کر بین کرتی ہے, ہمارا زیارت میں بی بی کے پڑھتے ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس نے بھائی کا بے گوروں کا پن جنازہ دیکھا, اور مدینے کا رخ کر کے بین کرتی واہ محمد زندہ بابا رسول اللہ, دیکھیے آپ کے حسین کا امتیوں نے کیا
حسین کا جوڑو بند جدا ہو چکا ہے، حسین کا سر تن سے جدا ہے، کوئی مقام زخموں سے خالی نہیں، حسین کے بدن کو خاک کربلا کفن پہنا رہی ہے، خاک کو خون میں آغشتہ جنازے کو دیکھ رہی ہے، پھر کہتی ہے نانا دیکھیے آنکھ ناسی کی بازوں میں رسیاں باندھی گئی، آسمان کا رک کر کے بیوی نے کہا ربنا تقبل ہذا القربان، پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما، پروردگار اب پرسا دینے آئے ہیں زمانے کے امام کو، بولا گناہگار ہے خطا کار ہے، آپ کے جب سے محبت رکھتے ہیں شہزادی زینب کا پرسا قبول کیجئے، امام حسن مشترک کا پرسا قبول کیجئے، یا جناب سیدہ اپنے اس بیٹے کا پرسا قبول کیجئے جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا نہرِ فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، زیارت میں پڑھتے ہیں مولا بہن کر رہے نہرِ فرات سے، دشمن بھی پانی پی رہے تھے، جانور بھی پانی پی رہے تھے، لیکن امام وقت کو تشنا دہن گلو پر خود خنجر کو چلایا گیا، سلام الذين سلموا ايام انقلبون.